اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تفسیر آج بیان کی جائے گی. اس میں اللہ جل وجل الکریم نے ارشاد فرمایا، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافر ہو گیا. تکبر کیا ہے؟ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے، یہ تکبر کہلاتا ہے. اور استکبار کے معنی بڑائی کو طلب کرنا ہے. امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال سے محبت کرتا ہے. یعنی اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو جمال کی علامت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے. اور فرمایا، تکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا انکار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو حقیر جانے. ہاں، یہ اچھا لباس اور یہ اچھا جوتا اس وقت وبال جان بن سکتا ہے جب دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے اور اپنے سے کم درجے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھے. تو ایسی صورت میں یہ تکبر ہو جائے گا اور اس صورت میں اس کی پکڑ ہوگی. اب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم کا انکار کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر سے تعبیر فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار ہے. اور تکبر کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے حقیر جانا، اس حیثیت سے کہ اللہ جل وجل کریم نے جب اس سے پوچھا کہ اے شیطان ابلیس، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کو کہا، تجھے کس چیز نے روکا؟ تو آگے سے جواب میں اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے ہی سے متکبرین میں تھا؟ تو جواب میں کہنے لگا، انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جب حقارت کی نظر کی تو گویا اس نے تکبر کیا، اور یہ تکبر اس کے کفر کا سبب بنا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا. اب ابلیس جو ہے، کیا وہ فرشتوں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، جیسے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ مطلق ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو بعض حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں سے تھا، اور اس کا شمار جو ہے معززین فرشتوں میں ہوا کرتا تھا، اس کے چار پر تھے اور اس کا نام عزازیل تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو راندہ گیا اور یہ مردود کر دیا گیا۔ لیکن صحیح روایت جو ابن زید حسن حضرت قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو یہ ابو الجن ہے، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو البشر ہے، تو اسی طریقے سے جن شیطان جو وہ ابو الجن ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، اور اس کا نام جو وہ حارث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو اسی طریقے کے ہے کہ اس میں یہی فرمایا گیا کہ شیطان کا نام جو ہے وہ حارث تھا اور یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ جنات کا ابا ہے، جیسے کہ انسانوں کا ابا حضرت آدم ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ ان جنات میں سے تھا جو دنیا کے اندر آباد تھے انسان کے تخلیق سے قبل، جب انہوں نے فتنہ اور فساد برپا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ان سے جہاد کے لیے بھیجا، فرشتوں نے ان جنات سے جہاد کیا اور ان میں جو قیدی بنائے گئے تھے ان میں ایک شیطان بھی تھا، ابلیس تھا۔ یہ کم عمر، اس کی عمر بہت کم تھی، اس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اپنے ساتھ اس کو لے گئے، تو یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ساتھ ہی اس کو مخاطب فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سالبی نے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل کی ہے کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کے اس قبیلے میں سے تھا جن کو جن کہا جاتا ہے، اور فرشتوں کی اس قسم کو دھوئے والے آگ سے پیدا کیا گیا، اور فرشتوں کی ایک قسم دوسری ہے جس کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل تھا اور عربی زبان کے اندر اس کا نام حارث تھا۔ بہرحال جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ جنات میں سے ہے اور اس کو آگ سے پیدا کیا گیا، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ نصفی نے، زمہشری نے اور دیگر مفسرین اور متکلمین نے تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو نقل فرمایا، اور قرآن مجید کی کئی آیات بھی اس کے موافق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بڑی مشہور کتاب عقائد نصفی کے اندر علامہ شرح عقائد کے اندر علامہ طافتدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابلیس جن تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے اندر رہ کر عبادت کیا کرتا تھا، اس میں چھپا رہتا تھا، اس لیے تغلیباً اس کا شمار جو ہے جب سجدے کا حکم کیا گیا تو تغلیباً اس کو فرشتوں کے اندر شامل کیا گیا۔ ابلیس کے جن ہونے پر دلیل کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جن ہے، اس پر دلائل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کان من الجن، کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور دوسری روایت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بچہ جننے سے پاک ہے، ان کے اندر توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں رہتا۔ تو اللہ جل و جلال کریم جب یہاں پر فرما رہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا معبود بناتے ہو، اس کو رب بناتے ہو، اس کو الہ سمجھتے ہو، اس کو پوچھتے ہو، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ایک روایت منسوب ہے، کسی نے منسوب کیا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ ان میں توالد اور تناسل ہوتا ہے، مفسرین کرام نے سختی کے ساتھ اس کا رد فرمایا اور فرمایا ایسے کوئی روایت حضرت کی طرف جو منسوب کی گئی ہے حضرت کا قول نہیں ہے، بلکہ کسی نے جھوٹی ان کی طرف جو ہے منسوب کی گئی، ان کی ایسا کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر شیطان فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا، وہ فوراً حضرت آدم کو سجدہ کر لیتا۔ اور امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جب فرشتے نور سے پیدا کیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کے متعلق قرآن کے اندر تصریح موجود ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا، جیسے خود ابھی شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے کہ آیت گزری کہ اللہ نے فرمایا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، کہ اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں اسے افضل ہوا اور وہ مفضول ہوئے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہ کیا. تو قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شیطان کی پیدائش آگ سے ہے اور فرشتوں کی پیدائش جیسے کہ حدیث حضرت عائشہ کی حدیث گزری وہ نور سے ہے، تو نور اور آگ دونوں الگ الگ سے، لہذا شیطان جو وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے بلکہ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا. یہ جو ہے صحیح مذہب ہے. اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها، کہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا، اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کے طرف سے سکون حاصل کرے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، کیونکہ عورت جو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پند ہے، اور فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، ٹیڑھا پن کے باوجود اس سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نرمی کا جو ہے سلوک کیا کر، جب نرمی کرو گے تو اس سے تم نفع حاصل کرو، اسی حالت میں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اگر سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طریقے سے ایک روایت جو امام ابن جریر طبری نے اپنے سند کے ساتھ روایت کی عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے کہ اللہ جل وجل القریب نے جب شیطان کو جنت سے نکالا اور اس پر لعنت کی، حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو جنت کے اندر رکھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو ایک قسم کی وحشت ہوتی تھی، ان کو جو ہے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اس طریقے سے کہ آپ سوئے اور جب آپ جاگے تو دیکھا کہ آپ کے برابر میں ایک خاتون بیٹی ہے، آپ نے پوچھا تم کون ہو، تو کہنے لگے کہ میں عورت ہوں، فرمایا تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا، تو حضرت حوا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے مجھ کو پیدا کیا. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے، تو آپ نے پوچھا حوا، پوچھا آپ اس کو ہوا کیوں کہتے ہو، تو فرمایا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے تو اس لیے میں نے اس کو ہوا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں جی چاہے اس میں سے کہو، لیکن اس درخت نے مخصوص درخت فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو کس جنت میں رکھا گیا، بعض حضرات نے جیسے معتزلہ اور قدریہ ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جنت الخلد کے اندر نہیں رکھا گیا. جنت الخلد سے مراد وہ جنت کہ قیامت کے بعد جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو بطور جزا داخل فرمائے گا اس کو جنت الخلد کہا جاتا ہے. تو معتزلہ اور قدریہ کے نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جنت الخلد کے اندر نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو جنت العدن کے اندر رکھا گیا تھا، اور یہ جنت العدن ایک باغ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو رکھا. ان کی دلیل کیا ہے، وہ بطور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جنت الخلد کے اندر جو ہے ابلیس داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت الخلد کے صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغو ولا تأثیما، کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے نہ اس میں کوئی گناہ کی بات، اور ایک اور آیت کے اندر فرمایا لا یسمعون فیہا لغو ولا کذابا، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے نہ کوئی جھوٹ بات، اور ایک اور آیت کے اندر فرمایا لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. تو فرمایا جب اس جنت الخلد کی صفات بیان کی گئی کہ وہاں لغو بات نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہاں جھوٹ بات نہیں ہوگی، جو شخص ایک دفعہ وہاں چلا گیا اسے نکالا نہیں جائے گا، تو یہ عقائد جو معتزلہ اور قدریہ عقائد رکھنے والے نظریات رکھنے والے حضرات ہیں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ جنت سے نکالے گئے اور جنت الخلد کی صفت یہ کہ جو ایک دفعہ چلا گیا وہ نکلے گا نہیں. اچھا دوسری یہ کہ شیطان نے جا کر وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وسوسہ ڈالا اور جھوٹی قسم وہاں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم اس درخت میں سے کالو تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے, اس نے جھوٹ بولا. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جنت جنت خود نہیں تھی بلکہ کوئی اور جنت ہی, کوئی اور باغ تھا جس میں حضرت آدم کو رکھا گیا. لیکن اہل سنت والجماعت کا جو مسلک اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت الخلد کے اندر ہی رکھا گیا تھا. اور رہا یہ معاملہ کہ جنت کے اندر جو ایک دفعہ شخص چلا جائے پھر اس سے نکلے گا نہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ بطور جزا کے جب وہ جنت میں داخل ہو جائے, اپنے اعمال کی جزا کے طور پر جب وہ جنت میں داخل ہو اسے نکالا نہیں جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابھی تک کوئی عمل ہی نہیں کیا. اگر اسی بات کو لے لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معراج کی رات جنت کے سیر کرنے تشریف لے گئے تھے, پھر واپس بھی تشریف لے آئے. تو جنت الخلد سے اس وقت کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا کہ جب وہ اپنے اعمال کی جزا کے طور پر جنت کے اندر چلا جائے. اور رہا حضرت ابا اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو وہاں سے شیطان نے ان کو بہکایا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ لکھا گیا تھا, اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو زمین کو آباد کرنا تھا اپنے خلیفہ کے ذریعے سے. اب اس کے لیے کوئی جو ہے سبب تو چاہیے تھا, تو یہ ایک سبب بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب مہیا فرمایا, یوں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا. اب وہ شجر ممنوعہ کیا تھی اس کے حوالے سے جو ہے آئندہ درس کے اندر گفتگو ہوگی, کیا اس کا کانا معصیت تھا یا نہیں. انبیاء کرام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا, جیسے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے گناہ کیا, انہوں نے غلطی کی اور وہاں سے دانہ کھا لیا, وہ دانہ نہ کھاتے اور وہ جو ہے نا معاذ اللہ آسمان سے پھینک دیے گئے زمین پر, تو اس قسم کے الفاظ انبیاء کرام کے شان میں استعمال کرنا کیسا ہے شرعاً. اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, حضور کی محبت پر خاتم الخیر عطا فرما, عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما, محشر کے سختی سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے محفوظ اور معمون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.